آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن میں مختصر چند باتیں، جو خاص خاص باتیں وہ آپ کی کوشش گزار کروں گا. ایمان والدین مصطفیٰ، یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی والد گرامی اور سیدہ آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ، ان کے ایمان کے بارے میں نعوذ باللہ من ہذا. بعض احباب کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ مشرک تھے اور آپ جہنمی ہیں. اکثریت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے اور کہ آپ جنتی ہیں، مشرک نہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ تین مسئلے کیسے مانے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق زمانہ فطرت کے ساتھ ہے. زمانہ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی رسول اللہ کا پیغام لے کر نہ آئے اور نہ ان تک وہ پیغام پہنچا ہو، اس دور کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. ایسے لوگ جاہلیت میں رہیں، غفلت میں رہیں، تو ان کی نجات کا سامان ہوگا قیامت کو. اس زمن میں تین چار دور ایسے آتے ہیں تاریخ کے اندر جو نبیوں کے درمیان تھے. ایک ادریس علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک دور جو ہے یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. ایک نوح علیہ السلام سے ہود علیہ السلام تک کا دور جو ہے یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے یہ 600 سال کا زمانہ، یہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے. اس زمانے کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو جنہوں نے شرک کیا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین میں تغیر کیا ہوتا ہے، تبدیلی کی ہوتی ہے اپنے پاس سے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی پیغام نہ پہنچا ہو اور وہ پیغام سے غافل ہو، یعنی پتہ نہ ہو. ایسے لوگ جو ہیں، ان ہر دو گروہ کے علاوہ یہ آخری جو گروہ ہے یہ زمانہ فطرت کا وہ گروہ ہے جس کی نجات ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز چار قسم کے افراد جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو وہ اپنی مجبوری ظاہر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. ایک وہ بوڑھا اور نحیف آدمی، کمزور، جس کے اوسان ختم ہو گئے ہوں، اس کی سماعت، گویائی، قوت یہ جواب دے گئی ہوں، وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کہے گا یا اللہ میں تو بوڑھا تھا، مجھے اس پیغام کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے جو پیغام تھا. دوسرا آدمی وہ احمق ہوگا، بے وقوف قسم کا آدمی، پاگل، وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے پیغام کی کوئی خبر نہیں پہنچ سکی. اور تیسرا آدمی جو ہے وہ یہی زمانہ فطرت کے جو لوگ ہیں یہ وہ کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے، ہم تک یہ بات نہیں پہنچ سکی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ کیا تم میری فرما برداری کا اعلان کرتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تمہاری فرما برداری کا اعلان اور وعدہ کرتے ہیں یہاں قیامت میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. وہ جہنم کی طرف جائیں گے اور جہنم سے ڈر کے واپس آ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہاں تو بڑا خطرہ ہے، یہاں تو جان جانے کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہارے زمانے میں اگر میرے رسول آ جاتے اور وہ تمہیں پیغام بھیجتے تو تم یقیناً ان کی تکذیب کرتے. آج میں خود رسول ہو کر تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اپنی فرمانبرداری کا وعدہ تم سے لے رہا ہوں، بلا واسطہ یہاں درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تمہیں کہہ رہا ہوں خود اور تم نے وعدہ کیا میری فرما برداری کا اور اس کے باوجود میں نے تمہیں حکم دیا کہ جہنم میں چلے, تم نہیں گئے. میرے حکم کو مان کر تم چلے جاتے تو یہ جہنم تمہارے لیے سد بن جاتی اور تمہاری نجات کا سامان ہو جاتا, لیکن تم نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی ہے, تم میرے رسولوں کو کیا مانتے. تو جو چلے جائیں گے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چھلانگ لگوا دیں گے, جو چلے جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے, وہ جہنم ان کے لیے جہنم نہیں ہوگی, وہ ٹھنڈی ہوگی ان کے لیے, اور جو ڈر کے رک جائیں گے وہ پھر ہمیشہ جہنم میں جائیں گے بعد میں. تو یہ زمانہ فطرت کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نجات کا فرمان ہے, کیونکہ رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم جب تک رسول نہ بھیجے ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے, جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے. جن کے پاس ہمارا پیغمبر یا رسول پیغام لے کر نہیں آیا توحید کی طرف, توحید کی دعوت دینے کے لیے, تو ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. اس اعتبار سے ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایسے دور میں تھے کہ آپ کے زمانے تک, کیونکہ حضور کے والد ماجد پہلے فوجوں کے دوسری وراثت سے پہلے زیادہ زمانے میں فطرت میں ہے, حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جبکہ آپ 5 یا 6 سال کے تھے, والدہ ماجدہ بھی فوت ہوگی, اس واسطے یہ سارا زمانہ زمانہ فطرت کراتا ہے ان کے لیے. کوئی رسول کسی رسول کا پیغام ان تک نہیں پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کا, درمیان میں 600 سال کا واسطہ ہے, اس واسطے یہ زمانہ فطرت ہے, لہذا آپ انہی فطرت کے لوگوں میں سے ہیں, اس لیے نجات کا سامان آپ کے لیے. دوسرا نظریہ یہ ہے, دوسرے لبرل یہ مطلب یہ کہتا ہے, چونکہ آپ مشرک نہیں تھے, آپ دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے, آپ اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے, الذی یراک حین تقوم, وہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہے, یراک یہ مضارع کا صیغہ ہے, مضارع کا صیغہ تینوں زمانوں پہ دلالت کرتا ہے, یہ حال پر بھی اور مستقبل پر بھی کرتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں دیکھتا رہے گا. یہاں مانا یہ کیا گیا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس حال میں کہ تم کھڑے ہو, تمہیں کھڑے ہوتے ہوئے, وتقلبوں کا فی الساجدین, اور سجدہ گزاروں کے اندر پھرتے ہوئے تمہیں وہ دیکھتا ہے. یعنی جتنے اس میں تین تفسیریں اس کی گئی ہیں, محسن اکرام نے تین طرح کی تفسیریں کی ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے, تمہیں قیام کی حالت میں تم پر نظر رکھتا ہے, تمہیں دیکھتا ہے. دوسرا جب تہجد پہلے فرض تھے, جب فرض سے نوافل کی طرف کنورٹ ہوئے, تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کے اندر پھر کر گھروں میں دیکھ رہے تھے کہ کیا اب بھی یہ سحری کو اٹھتے ہیں, فرض تو نہیں اب نفل ہیں, لیکن کیا یہ اللہ کے ذکر کو اسی محبت سے کرتے ہیں. تو ایک یہ اشارہ دیا گیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں لوگوں کے گھروں کے اندر پھرتا ہوا اور چیک کرتے ہوئے, ایک یہ مطلب. اور تیسری تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے پشتوں اور رحموں کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہوئے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے, گویا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ تک تمہارے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں وہ سب کے سب جو تھے وہ مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے, سجدہ گزار تھے. اس آیت کی یہ تفسیر ایک گروہ کرتا ہے. یہاں درمیان میں اکثر مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں کہا, اذ قال لابیہ آزرا لا تعبد الشیطان یتعب الاصنام, کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو. آزر کے بارے میں کہا لابیہ آزرا, کہ اس کے باپ آزر سے, ابراہیم صاحب نے باپ آزر سے یہ کہا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو. یہاں اب سے مراد, بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ آپ آزر جو ہے وہ آپ کا باپ ہے. اکثر مفسرین نے, مورخین نے, محدثین نے یہ کہا ہے کہ آزر حضور ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا, باپ نہیں تھا, باپ کا نام تعرف تھا. تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں آتا ہے, جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا نہ بولو آبا کا و الہ آبائے کا, کہ ہم تمہارے آبا و اجداد کی عبادت کریں گے. اس میں نام دیا اسحاق و اسماعیل, اسماعیل و اسحاق, یعنی یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی تو اسحاق ہیں لیکن اسماعیل آپ کے چچا ہیں. دونوں کے لیے ابیہ کا لفظ, آبا کا لفظ جو ہے, اب کی جمع آبا ہے, دونوں کے لیے آبا کا لفظ استعمال ہوا. تو تو ثابت یہ ہوا کہ اب کا لفظ جو ہے یہ خاص نہیں ہے باپ کے لیے، یہ عام ہے، یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اگر باپ کے لیے کوئی لفظ عربی میں خاص ہے تو وہ والدن خاص ہے، والدن باپ کے لیے خاص آتا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں اب سے مراد آپ کا والد نہیں بلکہ آپ کا چچا آذر ہے جو پت پرست تھا. یہاں ایک مفسر کریم اور بھی دلیل لاتے ہیں کہ جب نار نمرود ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تو آپ کا چچا آذر یہ کہنے لگا کہ یہ میری وجہ سے ہوئی ہے، یہ میں نے ٹھنڈی کی ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو آگ کا ایک گولا مارا جائے. ایک گولا اس کے پاؤں میں پھینکا، وہ پھٹا اور وہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ آدمی آپ کا باپ ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا کبھی بھی، نبی کا باپ کے ساتھ. آپ اس کے لیے وعدہ تھا آپ کا کہ میں آپ اس کے ساتھ میں اس سے پہلے بخشش کی دعا مانگتے رہے. ماں باپ جب دیکھا کہ اب یہ خدا کا دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، یہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے آپ نے استغفار کرنی چھوڑ دی. پھر آپ ہجرت فرما کے مصر چلے گئے. مصر سے پھر حاجرہ علیہ السلام آپ کو ہبا کی گئی اور ان کے ساتھ آپ کا قتل ہوا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، وہاں آپ نے بے آب ہو گیا وادی کے اندر آپ کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور آپ کی والدہ ماجرہ حاجرہ کو. تو وہاں کھڑے ہو کر پھر آپ نے ایک دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرعین عند بیتک المکرم. اس کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نبی کے انصار، یعنی وہ سب نمازی ہیں. ایک کعبے کے اندر کھڑا کر نبی دعا مانگ رہا ہے، اور آگے پھر اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو اور مومنین کو بخش دے. پہلے اگر وہ باپ ہوتا تو اس کی مغفرت نہ چھوڑتے، مانگتے رہتے، لیکن آپ نے اس کو ترک کر دیا. اب 50 سال کے بعد، ہجرت کے بعد پھر جب کعبے میں آتے ہیں تو پھر دعا مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی. تو ثابت یہ ہوا کہ یہاں مراد وہ آذر آپ کا باپ نہیں، وہ چچا ہے. یہاں وہ اپنے ماں باپ کی دعا مانگ رہے ہیں تو وہ تعارف اور اپنی والدہ ماجدہ کے لیے مانگ رہے ہیں دعا بخشش. تو اللہ نے بھی آپ کو منع نہیں فرمایا. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک تمام طیب پیشانیاں، پشتیں اور ارحام، جتنے ماؤں کے رحم تھے، یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو سجدہ گزار تھے اس آیت کریمہ کے مطابق. اور تیسرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا پر آپ کی والدہ کو اور آپ کے والد گرامی کو زندہ کیا، اور انہوں نے آپ کی زیارت کر کے صحابیے کا درجہ پایا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. یہ تین مسئلے ہیں اس بارے میں، اور یہ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخاوی للفتاوی اور کئی دیگر آپ کے ہم نوا لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے. یہ تو تفسیری معاملات تھے، عقلی باتیں بھی کچھ ہوتی ہیں. نبی کے سمجھ ارشادات کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کو زبانی یاد کرے گا، حفظ کرے گا، قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. یہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہے. جو قرآن جس کے سینے میں موجزان ہو وہ اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کا یہ مقام ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کا مقام یہ ہوگا. تو جو صاحب قرآن ہے، جس پر قرآن نازل ہوا، اس کے والدین قیامت میں جہنمی ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. غور کا مقام ہے نا، حافظ قرآن جو قرآن یاد کرتا ہے اس کے والدین کو بڑی عزت ہوگی قیامت کے روز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام شفاعت پر تشریف فرما ہوں گے، جہاں اللہ ان سے کہے گا کہ پھل مانگ تو تجھے کہا کیا جائے گا، شفاعت کر جس کی کرنا چاہتا ہے تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا، تو کیا اس وقت ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یا ماں کے بارے میں یہ خواہش نہیں کرے گا کہ وہ جنت میرے ساتھ جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھتے ہیں وہ قدم رکھنے والی جگہ جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے. ریاضت جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. کیوں ٹکڑا ہے؟ اس لیے کہ حضور کی اکثر وہاں آمد و رفت رہتی. جہاں حضور کے قدم لگے وہ جگہ تو جنت کا ٹکڑا بن جائے, اور جس شکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ تک قرار پکڑے رہیں وہ ماں جنت کا ٹکڑا نہ بن سکے, وہ جنت ہی نہ بن سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن میں اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت عطا کی ایک دوسرے پر, کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرما دی. یہ درجوں بلندی والے کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہیں جن کو تمام انبیاء پر فوقیت ہے. وہاں کسی نبی کو ایک, کسی کو سات معجزے دیے گئے. یہاں تمام انبیاء کرام کے معجزوں کو جمع کر کے ایک اپنے محبوب کو سارے معجزے عطا کر دیے گئے اور اس سے کہیں زیادہ عطا دیے گئے. یہ رسول اللہ کی شان ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہو کہ وہ مریم کے بیٹے ہوں, مریم کا مقام یہ ہو کہ وہ خواتین کی ملکہ ہو, سردار ہو جنت کے اندر, وہ خاتون جنت ہوں, تو حضور کی ماں اگر افضل نہیں ہوگی, وہ جہنمی ہوگی, تو پھر حضور کی فضیلت کہاں آگی؟ پھر حضور کو تو فضیلت نہیں مل سکتی. چاہیے تو یہ کہ حضور ہر درجے میں فضیلت رکھتے ہوں, تب آپ کا مقام یہ بلند و بالا ہو سکتا ہے. وگرنہ عیسائی اٹھ کر یہ کہیں گے دیکھو ہمارے نبی کی ماں کی شان تو یہ ہے اور تمہارے نبی جہنمی ہے, تمہارے نبی کی ماں جہنم میں جل جا رہی ہے. تو اس واسطے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ناقص العقل باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کے بارے میں یہ سوچ رکھنا, یہ فکر رکھنا کہ نعوذ باللہ من ہذا, وہ مشرک تھی, مشرکہ تھی, یا مشرک تھے والد گرامی, یا وہ جہنمی ہیں, یہ خود اپنے جہنمی ہونے کے اسباب پیدا کرنا ہے. یہ خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا. وہاں ان کی شان جلوہ گر ہوگی. اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر کسی ضلع کا ہو اور وہ کرسی پر متمکن ہو اور اس کے سامنے اس کے والدین کو جیل میں بند کر دیا جائے, وہ کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. میدان محشر کو اللہ کا محبوب جو ہے وہ مقام محمود پر جلوہ افروز ہوگا اور وہاں کسی کی دال نہیں گلے گی, اور سب سے پہلے شفاعت کے لیے دروازہ کھولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کرام سارے کے سارے اپنی دعائیں پہلے ہی ختم کر چکے ہوں گے اور وہ سب حضور کی بارگاہ میں قافلے در قافلے جائیں گے اور ان سے جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کیجئے. تو اس وقت جو سارے کہیں گے ہم نہیں کر سکتے آج کوئی بات بھی, وہاں رسول اللہ یہ فرمائیں گے انا لہا, میں تمہارے لیے ہوں, میں اس لوگوں کے لیے ہوں اور میں دعا کروں گا. وہاں جب اور امت کے لیے کریں گے, اپنے گناہگار غلاموں کے لیے وہاں کریں گے, وہاں پہلے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے اور پہلے اپنی آل بیت اولاد کے لیے کریں گے وہ دعا, ان کو اس بخشش کا وہ سامان کریں گے وہ. تو اس لیے بات پوری یقین کے ساتھ ماننا چاہیے, ذرا بھی اس میں شک و شبہ والی بات کوئی نہیں آنی چاہیے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں دلائل ہیں اور بھی بے شمار, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں پوری ساری باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں. بس صرف اتنی التجا ہے کہ اس قسم کے مضامین جب کبھی کہیں چھڑ جائیں, کوئی آدمی اس قسم کا احمق آدمی ایسی بات کرے تو اس سے آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے, یہ تم نجات کا سامان نہیں کر رہے, اس قسم کی گفتگو کرنے سے دنیا میں فائدہ کچھ نہیں ہے, ان باتوں کو چھوڑ دو, جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرو. یہ لیانی گفتگو وہاں مت کرو کہ نبی کریم کے والدین کے بارے میں تم بات کر کے ان کو مشرق بنا کر تمہیں کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ تم ان کو کہو گے جہنمی ہے, تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے اس بات کا؟ لہذا اس قسم کے موضوعات کو وہی ٹھپ کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے اور حضور کی ذات پر یقین رکھا جائے کہ قیامت کے روز جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہ ہوں گے وہیں ان کے والدین ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.